जुमेरात 23 नवंबर के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। जमात दावा के रहनुमा हाफिज सईद की लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नजरबंदी खत्म किए जाने के बाद भारत में गमो गुस्सा और अमरीका में मायूसी। अमरीकी तजिया कार ने कहा,
पाकिस्तान को तो एक भी कहा जा रहा है कि अगर ये पॉलिसी अबॉर्डर नहीं किया आपने तो आपके इम्कान है कि आपको हम नेशन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म की लिस्ट में शामिल कर देंगे।
तफसील खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाज़िश जफर से खबरें सुनिए। इंडिया ने कहा है कि जमात व दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद की रिहाई के हुक्म से जाहिर होता है कि हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के हमलों में मुलव्वस अफराद और तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में संजीदा नहीं है। तफसीलात के साथ सैयद आबिद हुसैन।
लाहौर में कल एक नजरसानी बोर्ड ने हाफिज सईद की नज़रबंदी में मजीद तोसी की हकूमती इस्तदा मुस्तरद करते हुए इनकी रिहाई की सिफारिश की थी। हाफिज सईद तकरीबन 10 माह से लाहौर में नज़रबंद हैं। इंडिया इन्हें मुंबई पर 2008 के हमलों का असल मुलजिम मानता है और मुसलसल इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करता रहा है। रिहाई के हुक्म पर इंडिया में सख्त रद्दअमल सामने आया है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रवेश कुमार ने आज दिल्ली में कहा कि हाफिज सईद की रिहाई के फैसले से ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स की पुष्पनाही करने और इन्हें पना देने की अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है और अब इसका असल चेहरा सबके सामने आ गया है।
इस हवाले से पाकिस्तान का मौकिफ और तज़ियाकारों की राय आप हमारे हालात हाजरा के प्रोग्राम सरबीन में कुछ देर में सुन सकेंगे। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नोटिस की समाअत के दौरान खुफिया इदारों की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है और कहा है कि सबसे अहम सवाल ये है कि धरने वालों के पीछे कौन है और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, और वजारत दिफा के हुकाम को इन सवालात को सामने रखते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। तफसीलात के साथ नामा निगार शहजाद मलिक।
जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद पर धरना देने वाले अफराद के बारे में खुफिया इदारों ISI और IB की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इन इदारों के हुकाम से कहा कि वो इस मामले में संजीदगी दिखाएं। इस दो रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना था कि ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ शरारत के लिए किया जा रहा है ताकि मुजाहरीन पर गोलियां बरसाई जाएं और मुल्क में अमन अमान के हालात ख़राब किए जाएँ। उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद के करीबी इलाकों में फर्द वाहिद की रिट कायम है जबकि वहाँ पर रियासत की अमलदारी नज़र नहीं आ रही।
इधर वफाकी वज़ीर दाखला एहसन इकबाल ने आज कहा है कि रियासत इन लोगों के आगे घुटने नहीं टेकेगी ताहम वो कोई जानी नुकसान नहीं देखना चाहते। बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है जिसके मुताबिक म्यांमार में फौजी कार्रवाई के दौरान हज़ारों की तादाद में नकल मकानी करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजा जाएगा। तफसीलात के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपेदो में तय पाने वाले इस मुआहदे की तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। बांग्लादेश का कहना है कि ये पहला कदम है जबकि म्यांमार ने कहा है कि वो रोहिंग्या को जल्द अज जल्द वापस लेने के लिए तैयार है। इमदादी इदारों ने रोहिंग्या मुसलमानों के तहफ़ की जमानत के बगैर उनकी ज़बरदस्ती वापसी के बारे में खदशात का इजहार किया है। बुध को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा रेक्स टिलरसन ने कहा था कि म्यांमार की अकलियती रोहिंग्या आबादी के खिलाफ फौजी कार्रवाई नस्लकुशी पर मुश्तमिल है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते म्यांमार की फौज ने रोहिंग्या बहरान से मुतालिक इल्जामात से इनकार किया था।
बांग्लादेश की वजारत खारजा का कहना है कि बेघर अफराद की वापसी 2 माह में शुरू हो सकती है और इस हवाले से जामे मुआहदे पर जल्द काम होगा। यमन में हूसी बागियों से लड़ने वाला सऊदी अरब की सरबराही में बनने वाला इत्तेहाद मुल्क में मरकजी हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक इमदादी मिशंस को दोबारा रसाई देने पर तैयार हुआ है, लेकिन ये अब तक वाजे नहीं है कि फौरी इमदाद का सामान यमन में पहुँचाया जा सका है या नहीं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हूसियों की जानिब से किए गए मिसाइल हमले के बाद बंदरगाहों और हवाई अड्डों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब का कहना है कि ये इकदाम इसलिए किया गया ताकि ईरान हूसी बागियों के लिए असलाह स्मगल ना कर सके, लेकिन अक्वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आमदो रफ्त बंद करने से हज़ारों यमनी खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुबह पंजाब के शहर चकवाल में हिंदू बिरादरी की सबसे बड़ी इबादतगाह कटास राज की हालत इजार को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का हुक्म जारी किया है। कटास राज को पानी की कमी समेत कई इंतजामी मसाइल का सामना है। तफसीलात के साथ फरहत जावेद।
चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जुमेरात को कटास राज मंदिर की हालत इजार से मुतालिक अस खुद नोटिस की समाअत करते हुए कहा कि कटास राज के मंदिर को पानी फराहम किया जाए, चाहे इसके लिए पानी के 10 कुएं ही क्यों ना बंद करना पड़े। अदालत को बताया गया कि कटास राज मंदिर के पास एक सीमेंट की फैक्ट्री है और इतलात के मुताबिक पानी का एक बड़ा जखीरा इस फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو سیمنٹ فیکٹری کو بھی نوٹس جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ حل نہ ہو تو عدالت چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے علاوہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی طلب کر سکتی ہے۔
7 روز قبل جنوبی بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی ارجنٹینا کی آبدوز کی تلاش جاری ہے۔ ارجنٹینا کی بحریہ سمیت کئی بین الاقوامی بحری بیڑے ایک ہفتے قبل لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش میں جنوبی بحر اوقیانوس میں سرگرم ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد پر دھرنے سے متعلق نوٹس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دھرنے والوں کے پیچھے کون ہے، انہیں کون لے کر آیا ہے اور اس سے کسے فائدہ مل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کے اس کے حکام سے کہا کہ وہ ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروائیں۔ اس خبر کی تفصیل ہم آپ کو سیر بین میں آگے چل کر سنائیں گے۔ پروگرام کا بڑا موضوع آج شروع کرتے ہیں۔ انڈیا نے کہا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی رہائی کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان دہشت گردی کے حملوں میں ملوث افراد اور تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ لاہور میں بدھ کے روز ایک نظر ثانی بورڈ نے حافظ سعید کی نظر بندی میں مزید توسیع کی حکومتی استدعا مسترد کرتے ہوئے ان کی رہائی کی سفارش کی تھی۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
حافظ سعید تقریباً 10 ماہ سے لاہور میں نظر بند ہیں۔ انڈیا انہیں ممبئی پر سن 2008 کے حملوں کا اصل ملزم مانتا ہے اور مسلسل ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے، لیکن نظر ثانی بورڈ کے فیصلے کے بعد ان کی رہائی کی راہ اب ہموار ہو گئی ہے۔ بورڈ کا کہنا تھا کہ واضح ثبوت فراہم نہ کیے جانے کی وجہ سے ان کی نظر بندی کی مدت میں مزید توسیع نہیں کی جا سکتی۔ انڈیا میں اس فیصلے پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے آج کہا کہ حافظ سعید کی رہائی کے فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے سنگین جرائم میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی کرنے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
We have seen reports on the release of the leader of banned terrorist organization Lashkar-e-Toyba and internationally proscribed terrorist Hafiz Saeed from
ان کا کہنا ہے کہ ہم نے لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی سے رہائی کے بارے میں خبریں دیکھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ممبئی پر حملوں کے صرف ماسٹر مائنڈ ہی نہیں بلکہ اصل منتظم بھی تھے۔ وہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں متعدد دوسرے حملوں کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ ان کی رہائی کے فیصلے سے یہ پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے ممنوع دہشت گردوں کو مین سٹریم کرنے یا انہیں معاشرے میں واپس لانے کی بھی ایک کوشش معلوم ہوتی ہے۔
It is evident that Pakistan has not changed its policy of shielding and supporting
انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات پھر سے واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی پشت پناہی کرنے اور انہیں پناہ دینے کی اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، اور اب اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ رویش کمار نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بین الاقوامی تقاضے پورے کرے اور حافظ سعید جیسے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے۔ نظر ثانی بورڈ کے فیصلے کی خبر انڈیا کے تمام اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر چھائی ہوئی ہے، اور ان رپورٹوں میں خاص طور پر اس بات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے وقت آیا ہے جب ممبئی پر حملوں کو 9 سال پورے ہونے والے ہیں۔ ان حملوں میں 166 افراد ہلاک اور تقریباً 300 زخمی ہو گئے تھے، اور تب سے ہی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات پٹری پر واپس نہیں آ سکے ہیں۔ ممبئی پر حملوں کے 1 سال بعد اگرچہ انڈیا اور پاکستان نے شرم الشیخ میں مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن اب بات چیت کی بحالی کے لیے حافظ سعید کے خلاف کارروائی کو بنیادی شرط بنا دیا گیا ہے۔ انڈیا حافظ سعید کو سرحد پار دہشت گردی کا سب سے بڑا علمبردار مانتا ہے۔ جنوری میں حافظ سعید نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جو انڈین ٹی وی چینلوں پر بہت دکھایا گیا تھا، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی نظر بندی کشمیر کے لیے ان کی جدوجہد کے پس منظر میں انڈیا اور امریکہ کے دباؤ میں کی جا رہی ہے۔
تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ بات انڈیا کو برداشت نہیں ہوگی اور وہ ضرور دباؤ ڈالے گا۔ اس وقت چونکہ ٹرمپ نیا
اپنی نظر بندی کے خلاف حافظ سعید نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی تھی، جس کی اگلی سماعت 6 دسمبر کو ہونا تھی۔ تاہم ریویو بورڈ کا فیصلہ آنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ان کے 4 ساتھیوں کو نظر بندی کی مدت ختم ہونے پر پہلے ہی رہا کیا جا چکا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ سعید کی نظر بندی ختم ہونے کے عدالتی حکم پر پاکستانی میڈیا میں زیادہ بات نہیں ہوئی، تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ انہیں بالآخر رہا ہونا ہی تھا۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا اور اخباروں میں حافظ سعید کی رہائی سے متعلق خبر کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کی بڑی وجہ اس معاملے میں پاکستان کے عوام کی کم دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے تجزیہ کار اس معاملے کو مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ امتیاز گل کہتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کا ریکارڈ جیش محمد اور لشکر طیبہ کے حوالے سے بہت اچھا نہیں رہا، اور ایسے فیصلوں کو دنیا اچھے انداز میں نہیں لیتی۔
دیکھیے، عدالت کا فیصلہ ہے، اب یا تو ہم یہ کہیں کہ عدالتیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کوئی آزاد فیصلے نہیں دیتیں، یا پھر یہ تسلیم کر لیں کہ عدالتیں پاکستان میں بہرحال آزاد ہیں اور کسی کو بھی پابند سلاسل رکھنے کے لیے یا نظر بند رکھنے کے لیے وہ انتہائی سالڈ جواز کی تلاش میں ہوتی ہیں، اور اس کیس میں اگر ان کو سالڈ جواز نہیں ملا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے پھر ایسے ہی فیصلہ کرنا ہے۔
عدالت نے حکومت سے حافظ سعید کے خلاف ثبوت مانگے تھے اور حکومت کو اس کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، لیکن پاکستان کی حکومت بدھ کے روز ہونے والی سماعت میں بھی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ سینئر صحافی امتیاز عالم کہتے ہیں،
جو نظر بند کیا گیا ہے کہ اور پبلک سیفٹی آرڈر کے تحت کیا گیا ہے، اور اس میں آپ زیادہ اثر رکھ نہیں سکتے کسی کو بھی نظر بند، تو ان کے خلاف کیس تو ہے نہیں کوئی یہاں پہ درج ہوا ہوا، اور جو امریکہ نے اعلان کیا ہوا ہے ان کے دہشت گرد ہونے کا،
یہ مسئلہ مسلسل سفارتی سطح پہ اٹھایا جاتا رہے گا۔
کچھ مبصرین حافظ سعید کی رہائی کو امریکی کانگریس کی طرف سے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 2018 میں اس شک کے نکالے جانے سے جوڑ رہے ہیں جس نے پاکستان کی مالی مدد کو امریکی وزیر خارجہ کی تحریری یقین دہانی سے مشروط کیا تھا کہ پاکستان لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب اس شک میں صرف حقانی نیٹ ورک کا نام شامل ہے، جس سے لگتا ہے کہ اب واشنگٹن اپنی توجہ افغانستان کی طرف رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر شدت پسندوں کی کاروائیوں کو روکا جا سکے۔ امتیاز گل کہتے ہیں،
حال ہی میں امریکہ نے جس انداز میں لشکر طیبہ کو کوالیشن سپورٹ فنڈ کی سرٹیفیکیشن سے علیحدہ کر دیا ہے، اس سے ایک اشارہ شاید یہ ملتا ہے کہ امریکہ نے بھی احساس کر لیا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے جس انداز میں انہوں نے بھارت کے بیانیے کو بھی پاکستان کے حوالے سے پالیسی میں شامل کر لیا تھا، وہ اب ایسا نہیں رہے گا، زیادہ پریگمیٹک اپروچ اختیار کریں گے، اور اس سے پاکستان پہ میرا خیال ہے دباؤ کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔
لیکن ڈان کے صحافی سرل المیڈا اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ایک برطانوی اخبار میں چھپنے والے ایک تجزیے میں ان کا کہنا ہے کہ نظر بندی جیسے فیصلوں سے کچھ وقت تو لیا جا سکتا ہے، لیکن لشکر طیبہ جیسے گروہوں کے معاملے میں امریکہ اور پاکستان تناؤ کے راستے پر جا رہے ہیں، اور کیا اس سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پر کچھ اثر ہوگا؟ میرے اس سوال پر صحافی امتیاز عالم کا کہنا تھا،
ہندوستان پاکستان کے تعلقات تو پہلے ہی خراب ہیں، اب اچھے تعلقات کی تو ابھی توقع نہیں کی جا رہی۔ بھارت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول مسلسل گرم ہے، تو لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہوا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کیا اور ہوں گے، پہلے تو جو تعلقات پہلے کون سے ٹھیک ہیں۔
حافظ سعید کی نظر بندی رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، اور اگر حکومت نے انہیں کسی اور مقدمے میں شامل کر کے گرفتار نہ کیا تو وہ ایک آزاد شہری ہوں گے۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی اسلام آباد۔
جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ سعید کی رہائی کے موضوع پر اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی سینئر صحافی اور بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار سشانت سرین سے. میں نے ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ 26 نومبر یعنی وہ تاریخ قریب ہے جب ممبئی پر حملہ ہوا تھا, اور ایسے ہی وقت پاکستان کی ایک ہائی کورٹ نے جماعت الدعویٰ کے رہنما حافظ سعید کو نظر بندی سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس حکم سے بھارت کو کسی طرح کی حیرانی ہوئی ہے یا اسے پاکستان سے اس طرح کے کسی فیصلے کی امید تھی؟
دیکھیے, وہ لوگ جنہوں نے کوئی امید باندھی ہوگی کہ پاکستان جو دہشت گردوں کی سرپناہی کرتا ہے اس سے گریز کرے گا, کیونکہ پاکستان خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, تو شاید ان لوگوں کو تو ضرور تھوڑا سا اچمبا ہوا ہوگا. لیکن جو لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو لے کر, خاص طور پر جو بھارت کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو لے کر کے کوئی رویے میں تبدیلی نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی پالیسی میں تبدیلی ہوئی ہے, میں کہوں ان کو تو کوئی اس میں کوئی بہت بڑا اچمبا نہیں ہوگا. اور جن لوگوں نے, جو لوگ یہ فالو کر رہے تھے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو نظر بندی ہوئی اس میں کوئی چارجز نہیں تھے, کوئی ان کے خلاف چارج شیٹ دائر نہیں کی گئی تھی, ان کو ایک پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا تھا یا پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیا گیا تھا. اب اس کو دکھایا ایسے گیا کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے, کوئی کیس تو ان کے خلاف دائر ہی نہیں ہوا تھا, اور جو ہیئرنگز بھی ہو رہی تھی وہ بھی صرف ایک جوڈیشل ریویو بورڈ کی ہو رہی تھی, جس کے تحت حکومت کو یہ جسٹیفائی کرنا تھا کہ اگر ان کو نظر بندی میں رکھا گیا ہے تو کس کارن سے رکھا گیا ہے. اب اس میں اگر حکومت یہ کارن دیتی ہے کہ ان کو اگر رہا کر دیا جائے یا ان کے اوپر سے نظر بندی ہٹا لی جائے تو اس میں دہشت گردی کو فروغ ملے گا, یا اس طریقے کی جو بات چیت انہوں نے کی ہے یا جو دعویٰ کیا ہے اس کو کسی ایویڈنس کے ساتھ بیک اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو کیس اگر جو پروسیکیوشن ہے اگر وہ کیس ہی پرسیو نہ کرے یا کیس اتنا کچا بنائے تو پھر عدالتوں کے اوپر دوش مارنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ عدالت اور کچھ بول ہی نہیں سکتی کہ بھائی آپ نے کسی کے خلاف اگر ایک چارج لگایا تو آپ کوئی ثبوت تو دیجئے, وہ آپ نے دیے نہیں. لیکن پاکستان کی طرف سے جو دنیا بھر میں دہائی دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری تو نیت صاف تھی, لیکن اگر عدالت اس کو ریلیز کر دیتی ہے, عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں اپنا حکم دے دیتی ہیں تو ان کی تعمیل ہم کو کرنی پڑتی ہے. لیکن جب عدالتیں اور حکم دیتی ہیں اسلام آباد میں دھرنے کو اٹھانے کے لیے تو اس پر تو تعمیل نہیں ہوتی, لیکن حافظ سعید کیونکہ لاڈلا ہے تو اس کی تعمیل امیڈیٹلی ہو جائے گی. تو یہ کھیل تو ہم بہت باری پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ایک باری پھر دیکھ لیا ہم.
اگر رہائی ہو جاتی, کیونکہ ابھی تو حکم دیا گیا ہے لیکن کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ حکم کی تعمیل نہیں ہوتی ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے اسے روک دیا جاتا ہے, اگر رہائی ہوتی ہے تو کیا بھارت اور پاکستان کے درمیان جو رشتے ہیں ان میں کشیدگی بڑھ جائے گی؟
میں کہ کشیدگی تو آلریڈی ہے, اس میں تھوڑا سا اضافہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ جو اثر پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی دعوے داری ہے آتنکواد کو لے کر کے یا دہشت گردی کو لے کر کے, میرے خیال اس کی پول تو کھلی گئی ہے, اور اس میں جب اگر کبھی بھی بھارت اور پاکستان کو دوبارہ سے کوئی ڈائیلاگ پروسیس شروع کرنا پڑے تو اس میں یہ ایک اڑچن تو ضرور آئے گی کہ آپ چیزیں کئی بولتے ہیں یا آپ آشواسن دیتے ہیں بھارت کو, لیکن جب اس آشواسن کو پورا کرنے کی بات آتی ہے تب آپ لوگ ہر دم کچھ نہ کچھ اس میں جلیبی ٹائپ کا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ کچھ بات آگے ہی نہیں بڑھ پاتی. تو وہی چیز جو پہلے ہو رہی تھی وہ ابھی ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے تو کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک شک اور شبہات ہیں وہ ختم تو نہیں ہوں گے, بڑھیں گے ہی اس کے بعد.
یہ تھے سینئر صحافی اور بھارت کے دفاعی امور کے تجزیہ کار سشانت سرین. پاکستان پر دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنے سے متعلق امریکہ کی جانب سے کس طرح کے دباؤ ہیں, اسی بارے میں میں نے امریکہ کے دفاعی امور کے تجزیہ کار احسان احراری سے بات کی جو پینٹاگن سے مشاورت کا کام بھی کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ امریکہ کا پاکستان پر دباؤ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے جس میں حقانی نیٹ ورک سر فہرست ہے, کیا اس طرح کے دباؤ لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھی ہیں؟
پاکستان کے اوپر بہت زبردست دباؤ ہے امریکہ کا اور انڈیا کا جماعت الدعویٰ کے تعلق سے. حافظ سعید بہت انڈیا کا پریس اگر دیکھیں آپ جو اس قدر اچھالا گیا ہے اس کے ریلیز کرنے کو اس کی رہائی پہ, کیا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر سخت نفرت پھیلی ہوئی انڈیا میں, اور انڈیا کی لابی جو ہے امریکہ میں بہت بہت طاقتور ہے, وہ بہت ہی پریس اچھا ہے اس کا, تو وہ لوگ بھی کافی سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو پاکستان کے اوپر دباؤ بہت پڑے گا اگلے ہفتوں, اگلے دنوں میں, اگلے مہینوں میں.
اچھا تو یہ دباؤ پاکستان کو کس طرح کنوے کیا گیا ہے؟
یہ کنوے کیا جا رہا ہے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اور پرائیویٹ چینلز کے ذریعے, سیکرٹری آف ڈیفینس میٹس خود بھی کر رہے ہیں آپ کی آرمی کے سربراہوں سے بات کر کے, یہ اس کا پروپیگنڈا نہیں ہوگا اس بات کا, مگر پاکستان کے اوپر کافی دباؤ پڑ رہا ہے کہ وہ پاکستان اپنی پالیسی بدلے. دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب رہے, یہ ٹیررزم کے اوپر اوباما کے دور میں بھی بہت ہی خلفشار رہا, دونوں طرف سے بہت سخار کھائے ہوئے تھے دونوں آفیشلس, اور پاکستان بولتا تھا ہماری جو ہے پالیسی بدل گئی ہے, گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ پالیسی ہم نے چھوڑ دیا ہے, مگر امریکہ نے کہا کہ آپ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں وہ پالیسی کو. تو اب ٹرمپ کے زمانے میں اور خار کھائے ہوئے امریکہ کے آفیشلس, وہ یہ بول رہے ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف اپنی پالیسی نہیں بدلی بلکہ پاکستان ہم کو بیوقوف بنا رہا ہے, کھلے عام بول رہا ہے کہ ہاں ہم کر دیں گے, مگر جو ریلیز جو ہوئی ہے اس کی, یہ سب سے بڑا ثبوت امریکہ کے پاس یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان اپنی گڈ ٹیررزم بیڈ ٹیررزم پالیسی کے اوپر واپس آ گیا ہے.
تو اب جب یہ پاکستان کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ حکم دیا ہے کہ حافظ سعید کو نظر بندی سے رہا کیا جائے, یہ کہتے ہوئے کہ ان کے خلاف جو شواہد ہیں وہ ناکافی ہیں, امریکہ میں اس پر کیا رائے بنے گی؟
امریکہ اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے بالکل, امریکہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات جو ہے مناسب ہے. امریکہ کا بیان یہ ہے, امریکہ کا یہ پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان صحیح معنی میں ڈھیل دے رہا ہے اس بات کے اوپر, پاکستان کو توجہ نہیں دے رہا اس بات کے اوپر, پاکستان چاہتا ہے کہ جیسے پہلے کی پالیسی رہی امریکہ کو دھوکہ دیتے ہوئے غلط غلط بیان ہی کرتے ہوئے اپنی گڈ ٹررسٹ بیڈ ٹررسٹ پالیسی جاری رکھے گا اور پیسہ ملے گا اس کو. یہ پالیسی پاکستان کو امریکہ نے حکمران بول رہے ہیں کہ پاکستان کو کھلے الفاظ میں یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ پالیسی نہیں چلے گی. اب تو دیکھیے یہ ایک جیسے امپیس ہو گیا ہے دونوں طرف سے, پاکستان ایک بات بول رہا ہے امریکہ ایک بات بول رہا ہے, اور کوئی میوچول جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کنکلوژن ہوگا جسے پاکستان میں خوشی ہوگی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر کافی ریسٹرکشنز آئیں گی, بلکہ پاکستان کو تو ایک بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پالیسی ابائنڈن نہیں کیا آپ نے تو آپ کے امکانات ہیں کہ آپ کو ہم نیشن اسپانسرنگ ٹیررزم کی لسٹ میں شامل کر دیں گے, تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ہے اپنی فورن پالیسی کے تعلق سے بہت بہت غور کرنا پڑے گا. میں دیکھیں پاکستان کی طرف سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, اور ملٹری گورنمنٹ ملٹری کے جو لوگ ہیں وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کی جو چیز امریکہ سمجھتا ہے, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے تعلق سے ڈھیل دیں گے پاکستان کو. امریکہ یہ بول رہا ہے کہ اپنا ہاؤس آرڈر میں لاؤ, اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اور ٹیررزم کی پالیسیز کو ٹھیک کرو, ورنہ ہم کوئی سخت اقدامات لیں گے تمہارے خلاف. اور انڈیا اس تعلق سے بہت کافی مطمئن ہے, انڈیا کی جو ہے لابی بہت بہت پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے یہاں پہ, تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں جو اچھی اچھی خبریں نہیں ہیں میرے حساب سے.
لیکن کیا امریکہ خود لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ کو حقانی نیٹ ورک سے الگ کر کے دیکھ رہا ہے, جیسا کہ اگلے برس کے پاکستان سے متعلق بجٹ کے قوانین میں تجویز میں نظر آ رہا ہے انہوں نے؟
جی وہ میں سمجھتا ہوں وہ ڈان والوں نے سمجھا نہیں میرے حساب سے کس طرح سے, جو بجٹ کے اوپر جو کانفرنس رپورٹ آئی تھی, کانفرنس رپورٹ بہت ہی ٹیمپرری رپورٹ ہے, اس کے اوپر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کانفرنس رپورٹ جو ہے کسی بل کے اوپر جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر حجت وقاص ہوتی ہے آپس میں, اس کے بعد جو صحیح کنکلوژن جو کنکلوڈنگ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ رپورٹ بہت اہم ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا ڈان کی خبر کہ انہوں نے کانفرنس رپورٹ دیکھ لیا, مجھے خوش ہو گیا کہ ہاں وہ جو جواز الدعویٰ کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی, تو جواز الدعویٰ اس معاملے میں شریک نہیں رہے گی, بالکل رہے گی. جواز الدعویٰ کے تعلق سے امریکہ بہت زمانے سے خار کا ہے پاکستان کے اوپر, اور یہ بول رہا ہے کہ کم از کم پچھلے کئی سالوں میں امریکہ یہ سمجھتا تھا اور امریکہ کا موقف یہ تھا کہ جماعت الدعویٰ الگ ہے یہ فوکس ہے فلی ڈومیسٹک ٹیررزم کے اوپر. مگر اب چونکہ انڈیا کے اوپر جو حملہ ہوا وہ جو 166 جو لوگ مارے گئے کئی سال پہلے, اس کے بعد سے امریکہ کی پالیسی جماعت دعوی کے تعلق سے وہ بدل گئی. تو میری سمجھ نہیں آتا انہوں نے کیسے لکھ دیا ڈان والوں نے کہ جو ہے وہ کانفرنس رپورٹ کی وجہ سے ان کو غیر ضروری طور پر اچھالا. میں نہیں سمجھتا کہ اسی کوئی اہمیت ہے.
یہ تھے امریکہ میں دفاعی امور کے تجزیہ کار احسان احراری. آپ کو بتاتے چلیں کہ جن خبروں میں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ دلچسپی لے رہے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرۃ العین بلوچ نے عمران خان کو گالی کیوں دی. پاکستانی گلوکارہ قرۃ العین بلوچ نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے بارے میں ایک ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے غیر مذہبی الفاظ استعمال کیے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبد الرشید شکور سے.
برسبن میں ایشز کے پہلے دن انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 196 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. ایلسٹر کک اور مارک سٹونمین نے اننگز کا آغاز کیا لیکن کک صرف 2 رنز بنا کر مچل اسٹارک کی گیند پر آؤٹ ہو گئے. سٹونمین اور جیمز ونس نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 125 رنز کا اضافہ کیا. سٹونمین 53 رنز بنا کر پیٹ کمنز کی گیند پر آؤٹ ہوئے. جیمز ونس نے اپنے 8ویں ٹیسٹ کی 12ویں اننگز میں پہلی بار 50 سے زائد کا اسکور عبور کیا لیکن وہ 83 رنز بنا کر رن آؤٹ ہو گئے. کپتان جو روٹ صرف 15 رنز بنا کر کمنز کی گیند پر LBW ہوئے. کھیل کے اختتام پر ڈیوڈ ملان 28 اور معین علی 13 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے ناگپور میں شروع ہو رہا ہے. کولکتہ میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہو گیا تھا. چیمپئنز لیگ میں بارسلونا اور یوونٹس کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا, تاہم بارسلونا نے ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی حاصل کر لی. پیرس سین جیمان نے سیلٹک کو 1 کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے دی. ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے روما کو 2 گول سے ہرایا. مینچسٹر یونائیٹڈ کو باسل کے خلاف 1 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. چیلسی نے قاراباغ کے خلاف 4 گول سے کامیابی حاصل کی. برطانوی ٹینس کھلاڑی یوہانا کونٹا مائیکل جوائس کو نیا کوچ مقرر کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہیں. مائیکل جوائس 6 سال تک ماریا شروپووا کے کوچنگ اسٹاف میں شامل رہے ہیں. اس سال وہ وکٹوریا آزارینکا کے کوچ بھی رہے. خواتین ورلڈ ہاکی لیگ میں انگلینڈ نے امریکہ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی, جہاں اس کا مقابلہ میزبان نیوزی لینڈ سے ہوگا. نیوزی لینڈ کی ٹیم ارجنٹائن کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے کراچی میں رہنے والے برمی اور بنگالی افراد کی جو وہاں 45 سال سے مقیم ہیں لیکن شہریت نہ ہونے کی وجہ سے خطرناک کام کرنے کو مجبور ہیں. سیربین کہاں نصف کو پہنچا, سنیے خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے.
انڈیا نے کہا ہے کہ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کی رہائی کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے حملوں میں ملوث افراد اور تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے. نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیش سے ملک واپس بھیجنے کے لیے بنگلہ دیش اور میانمار کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. سعودی عرب کی جانب سے یمن کی بندرگاہوں کو ترسیل کے لیے کھولنے کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہیں کہ یمن کو امدادی سامان کی ترسیل کی تصدیق ہو۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق نوٹس کی سماعت کے دوران خفیہ اداروں کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ وہ کوئی جانی نقصان نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش ظفر۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد پر دھرنے سے متعلق نوٹس کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ دھرنے کے پیچھے کون ہے، انہیں کون لے کر آیا اور اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کے حکام سے کہا ہے کہ وہ ان سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کروائیں۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیض آباد پر دھرنا دینے والے افراد کے بارے میں خفیہ اداروں انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکام اس معاملے میں کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جو رپورٹس عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں وہ پہلے ہی میڈیا میں چھپ چکی ہیں۔ جسٹس مشیر عالم نے وزارت دفاع کے حکام سے استفسار کیا کہ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جس جگہ پر مظاہرین دھرنا دیے ہوئے ہیں وہاں سے کچھ فاصلے پر حساس تنصیبات بھی ہیں۔ بینچ میں موجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزارت دفاع کے حکام سے استفسار کیا کہ فوج کے ہیڈ کوارٹر بھی کچھ فاصلے پر واقع ہیں لیکن مظاہرین کو اٹھانے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ شرارت کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مظاہرین پر گولیاں برسائی جائیں اور ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مزید کہنا تھا کہ فیض آباد کے قریبی علاقوں میں فرد واحد کی رٹ قائم ہے جبکہ وہاں پر ریاست کی عملداری نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف دھرنا دینے والی جماعت لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین رضوی نے ایک مرتبہ پھر دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اس وقت تک وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان مظاہرین کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، خادم حسین رضوی کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے ترجمان نے ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔
اچھی بات کی ہے، انہوں نے سب کا منہ بند کر دیا کہ یہ مولوی سیاست کے لیے آئے بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ مولوی حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آئے بیٹھے۔ ہاں، انہوں نے اچھا بیان دیا اور ان کو دینا بھی یہی تھا، یہ تھا جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، جیسے خورشید شاہ کہتا ہے کہ فوج بلا لو، خورشید شاہ تو خود میٹر مین ہے، پہلے میٹر چیک کرتا تھا، آپ کروڑوں روپئے کہاں سے آ گئے۔ خورشید شاہ کو فوج کو چاہیے کہ اس کی ساری تلاشی لے۔ یہ ایک بجلی کا ریڈر تھا، وہ بجلی چیک کرتا تھا، میٹر ریڈر تھا، تو حضرت صاحب کے پاس اربوں روپے کہاں سے آ گئے، سمجھ آئی؟ تو یہ بالکل چیک ہونا چاہیے، بالکل خورشید شاہ کی چیک ان فوج ضرور کرے۔
دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت کسی طور پر بھی مظاہرین کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کا مطالبہ ناجائز ہے اور ایک سازش کے تحت آئندہ عام انتخابات میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے بریلوی فرقے کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر لایا جا رہا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ان کا صبر کا پیمانہ بڑا وسیع ہے اور اس سے پہلے بھی حکومت پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کا 126 دن کا دھرنا برداشت کیا ہے۔
یہ جو دھرنا ہے یہ کوئی ایسے آسمان سے نہیں گرا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور وہ ہمیں معلوم ہے۔ ابھی میں اعلان کروں آپریشن کا، 3 گھنٹوں کے اندر ہم جگہ خالی کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے کون گارنٹی دے گا کہ انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کون مجھے گارنٹی دے گا کہ لال مسجد والا اور ماڈل ٹاؤن والا کھیل نہیں ہوگا؟ اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر یہ آگ نہیں پھیلے گی اور ہم ربیع الاول کے مہینے میں جہاں ہمیں عید میلاد النبی ملانا چاہیے وہاں ہم گلی گلی اور محلے محلے اس لڑائی کو نہیں پھیلا دیں گے؟ تو بحیثیت وزیر داخلہ میرے سامنے صرف فیض آباد چوک جو ہے، میں فیض آباد چوک کا وزیر داخلہ نہیں ہوں، میں پاکستان کا وزیر داخلہ ہوں۔
ادھر مظاہرین کی سپلائی لائن کاٹنے اور جڑواں شہروں کے رہائشیوں کی سفری مشکلات کو کم کرنے کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد شہروں کے ضلعی انتظامیہ کے افسران نے حکمت عملی پر غور کیا۔ اجلاس میں شہریوں کو متبادل روٹ فراہم کرنے کے علاوہ میٹرو بس سروس چلانے پر بھی غور کیا گیا جو کہ مظاہرین کے دھرنے کی وجہ سے گزشتہ 2 ہفتوں سے بند ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کی تنظیم कलदम बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आजाद धड़े के सेक्रेटरी जनरल सना बलोच समेत 3 ओहदेदार लापता हो गए हैं। लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स ने इल्जाम आयद किया है कि 4 अफराद को कराची से जबरी तौर पर लापता किया गया है। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
इन 4 अफराद की गुमशुदगी के हवाले से BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक कलदम BSO आजाद के सेक्रेटरी जनरल समेत 4 अफराद को कराची से लापता किया गया। लापता अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच का कहना है कि उन्हें चंद रोज कबल लापता किया गया।
15 नवंबर को रात के 2 बजे कराची से पटेल पाड़ा में ड्राइश पजीर BSO आजाद के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सना बलोच उर्फ इज्जत बलोच नसीब बलोच असम बलोच रफीक बलोच BNM के मरकजी कमेटी का मेंबर है, ये इनको सबको कराची से उठा के ले गए हैं।
BNM के बयान के मुताबिक लापता होने वाले BSO आजाद के 2 दीगर उहदेदारों में से नसीर अहमद का ताल्लुक जिला वारान के इलाके जाऊ से है जबकि मरकजी कमेटी के दूसरे रुकन असम बलोच का ताल्लुक तुरबत से है और शोबे बैनुलअक्वामी ताल्लुकात आम्मा के तालिब इल्म हैं। मामा कदीर का कहना है कि उनसे कबल बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी तलात नवाज अता बलोच और उनके बच्चों को भी कराची से लापता किया गया। मामा कदीर ने दावा किया कि कराची से एक मरतबा फिर लोगों को लापता करने का सिलसिला शुरू किया गया है।
कुछ 2-3 साल पहले लोगों को कराची से उठाया जाता था और उनकी मशकशुदा लाशें वहाँ मिलते थे, उनको बंद कर दिया गया। अब दोबारा उन्होंने कराची से लोगों को उठाना शुरू कर दिया है।
साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में बलोचिस्तान में हालात की खराबी के बाद से लोगों की जबरी गुमशुदगी का मामला सामने आया था।
ये थे क्वेटा से मोहम्मद काजिम। यूरोप में मुकीम बलोच रहनुमा मेहरान बलोच जिनका मरी कस्बे से ताल्लुक है उन्हें रवा हफ्ते स्विट्जरलैंड में दाखिल होने से रोक दिया गया था। मेहरान बलोच स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करना चाहते थे और इसके अलावा वो वहां अपने अजीजों से भी मिलना चाहते थे। मैंने मेहरान बलोच से बात की और उनसे पूछा कि इस वक्त यूरोप में रहने के लिए उनके पास क्या स्टेटस है।
जी मैं बरतानवी शहरी हूँ और मैं अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान के सरजमीन पर पैदा ही नहीं हुआ, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ अफगानिस्तान है, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान।
तो फिर ये कैसे मुमकिन है, किस तरह जिनेवा जाने से आपको वहाँ दाखिल होने से रोका गया, किस कानून के तहत?
जी इन्होंने जो दस्तावेजात मुझे पेश किए वो खुद ही एक मजाक है, उस पर नाम लिखा है मेरा डिफरेंट स्पेलिंग से और कोई और दूसरे नाम लिखे हैं, फिर लिखा नेशनलिटी भी पाकिस्तानी लिखा है, तो मैं जर्मन पढ़ नहीं सकता हूँ, जितना भी देखा मैंने ऐसे उंगली से उनको दिखाया तो ये मैं नहीं हूँ, बोलता है कंप्यूटर पे तुम्हारा फोटो लगा हुआ है। तो स्विस को भी टोटली इन्होंने इतना ब्लैकमेल करके या मजबूर किया कि टोटली उन्होंने डॉक्यूमेंट जो मुझे दिया विच मेक्स माय केस वेरी स्ट्रांग फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं तो इनको कोर्ट ले जा रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू द लॉयर्स, लॉयर्स डॉक्यूमेंट देख के लॉयर भी हंस रहे हैं कि ये कैसा काम है उन्होंने किया।
तो यानी कि आपको इमिग्रेशन पे रोक लिया गया, आपको दाखिल होने से रोक लिया गया, आपको साफ साफ वजह नहीं बताई गई, ये कहा गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन पे जो डिटेल्स थी जो तफसीलात थी वो आपसे मैच नहीं कर रही थी।
जी नहीं, मैं तो बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ था, बिल्कुल जहाज के दरवाजे से जब निकला मैं बाहर तो 6-7 पुलिस वाले खड़े थे, उधर से मुझे ले गए वैन में बिठा के डिटेंशन सेंटर।
अच्छा,
इमिग्रेशन पे नहीं रोका, उससे बहुत पहले रोका।
तो आप किस तरह की एक कोई कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जाकर या कोई और कदम उठाने की तैयारी?
सबसे पहले मैं स्विस कोर्ट्स में इनके डिसीजन को चैलेंज करूँ कि 10 साल का बैन लगा है मेरे पे, which is absolutely illegal, कोई legal grounds ही नहीं है इनके साथ, और वो भी पाकिस्तान के कहने पे। एक चीज मैं थोड़ा क्लियर करूँ, पाकिस्तान के कहने पे तो 10 साल से मुझे तंग कर रहे हैं, अभी मेरे ख्याल में चाइना ने भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया कि काफी स्विस तो मोहताज हैं लोगों के लूटे माल पे, पहले पाकिस्तानी जनरल्स के जो पैसे स्विस बैंक में, अभी चाइनीज के तो मेरे ख्याल में उससे भी बहुत ट्रिलियंस के होंगे, तो चाइनीज प्रेशर के सामने ऐसा कम किया इन्होंने, आई थिंक उन्होंने की वजह से मजबूर हो गए जो बैन लगा दिया।
अच्छा, एक बात और मैं यहाँ साफ करना चाह रही हूँ कि आपने जैसे कहा कि आप फैमिली और बच्चों के साथ वहाँ पहुंचे थे, तो आपके साथ साथ फैमिली बच्चों सबको रोक लिया गया?
ये सबको रोका, सबको डिटेंशन में रखा, एक चाय पानी का भी नहीं पूछा, छोटे बच्चे साथ में, एक गिलास पानी भी नहीं दिया इन्होंने। तो यूरोप के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रीटमेंट, कोई पाकिस्तानी होता या पाकिस्तान होता या कोई थर्ड वर्ल्ड का मुल्क होता तो अंडरस्टैंडेबल, यूरोप में स्पेशली बच्चों के लिए ऐसा ट्रीटमेंट भी, इट वाज अनफेयर।
अच्छा, वहां जाने का मकसद क्या था मेहरान? क्या वहां बलूचों का कोई बड़ा सेंटर है या कोई और मकसद था?
जी नहीं, मेरे इन लॉज वहां पर रहते हैं तो मैं वहां जा रहा था। वैसे बलूचों का एक मीटिंग भी होने वाला था जो हम सब साथ हमेशा बैठते हैं। मैं तो सितंबर में 3 हफ्ते गुजार के आया हूँ स्विट्जरलैंड में, तो कोई नायाब चीज नहीं है। मैं साल में 5-6 दफा स्विट्जरलैंड जनीवा जाता हूँ।
तो ये पहली बार आपके साथ हुआ है, इससे पहले कभी कोई दुश्वारी नहीं हुई वहां दाखिल होने में?
नहीं जी, पूछ गुछ हमेशा करते थे कि पाकिस्तान एम्बेसी ने हमेशा उनको कोई एक डुप्लीकेट मेहरान बना दिया है जिसके सारे डिटेल्स मेरे जैसे हैं, खाली नेशनलिटी पाकिस्तानी है और वो टेररिस्ट है। तो ये जो कंप्यूटर पे मेरा नाम डालते हैं तो वो आदमी भी आ जाता है, बट देयर वाज नो पिक्चर सो दे कुड नेवर एसोसिएट विद मी। इस दफा अपेरेंटली इन्होंने फोटो भी दे दिया, व्हिच आई हैव नॉट सीन, फोटो भी है, दैट इज माय पिक्चर।
वो तस्वीर लेकिन आपकी है जो वो दिखाते हैं?
जी मुझे नहीं दिखाया, अपेरेंटली स्विस पुलिस को जो दिया है पाकिस्तानियों ने वो मेरा है। लेकिन हम तो बहुत खुश हैं कि वही तस्वीर वो गलत नाम को वो कोर्ट में पेश करें, हम यही चाहते हैं।
अच्छा, जिस पासपोर्ट से आप वहां गए थे उस पासपोर्ट से कहीं और जाने में आपकी कोई इस तरह की दुश्वारी हुई?
जी नहीं, मैं ब्रिटिश पासपोर्ट, मोस्ट कंट्रीज को वीजा चाहिए नहीं मुझे जाने के लिए।
ये थे बलोच रहनुमा मेहरान बलोच, और अब वक्त है हफ्तावार सिलसिले आपकी बात का।
سننے والوں کی خدمت میں رضا علی آبدی کا آداب۔ بس آج دو مختصر باتیں کرنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری نئی پروگرام گائیڈ تیار ہو رہی ہے۔
آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ آخر آپ کی بات کے پروگرام کی بجائے یہ بی بی سی اردو کی پرانی دھن اور رضا علی آبدی کی آواز کہاں سے سنائی دینے لگ گئی۔ تو جناب، اس کا جواب یہ رہا۔
جی، میں بی بی سی کا پرانا لسنر ہوں اور رضا علی آبدے کے زمانے کا، اور وہی سیر بین کی آواز کافی دنوں سے نہیں سنی، اس کے ٹون وغیرہ اگر ہو سکے تو وہ ٹون سنوا دیں۔
تو ہمارے انہی ایک پرانے سننے والوں کی اسی خواہش کے ساتھ، جنہوں نے بہت سے پرانے سامعین کی یادیں تازہ کر دی، صبر احمد کا آداب قبول کیجیے۔ چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پاکستان کی صبح پنجاب کے شہر راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے ایک سامع نے پاکستان میں خواتین پر ہونے والے گھریلو تشدد کو نظر انداز کرنے پر کیا کہا۔
میرا نام سعدیہ وداد ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کسی پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا کسی پہ ذہنی اذیت کسی کو پہنچا رہے ہیں، تو وہ بندہ کس سٹیٹ میں ہے، وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اور جہاں تک حکومتی رویے کی بات ہے تو اس میں ہمارے ہاں حکومت اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک ہماری عدالتیں جو ہیں ان کیسز کو سیریس نہ لیں۔ آئی نو فیو کیسز جس میں ڈیوورس ہوئی ہے گھریلو تشدد کی بنیاد پہ، میرے بہت قریبی جاننے والوں میں، اور وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ لڑکی کو مارا گیا، اور لڑکی نے جب اپنی فیملی کو بتایا تو اسے دوبارہ مارا گیا۔
یہ تو تھی سعدیہ، جنہوں نے صبح پنجاب کے شہر راولپنڈی سے کال کیا۔ اب یہ اگلی کال سنتے ہیں، اور ہمارے یہ سامع پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے کال کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستانی معاشرے میں خواجہ سراؤں کے ساتھ ہونے والے رویے سے متعلق بات کی ہے۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہے، یا کم از کم برے صغیر کے لوگوں کو کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا تیسری جن سے وابستہ لوگ جو تھے وہ معاشرے میں بڑے معزز تھے اور ان کی بڑی قدر احترام تھی۔ پتہ نہیں ایسی کون سی نظر لگ گئی ہے ہمارے سماج کو تنگ نظری کی، کہ اب نہ صرف مذہبی سطح پر ہم لوگ عجیب طرح کے تنگ نظر ہو گئے ہیں، بلکہ ہمارے سماجی رویے مختلف شناختوں کے ساتھ بھی بگڑتے جا رہے ہیں، اور ان کو سماج میں اس طرح کونے سے لگا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس سوائے ناچ گانے کے اور ان کام کرنے کے جن کو ہم لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں اور کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں رہ گیا۔
اب انڈیا سے ہمارے ایک سامع کی موصول ہونے والی کال سنتے ہیں، جن کا پیغام بی بی سی اردو کے لیے ہے۔
رائے گڑھ مہاراشٹر، انڈیا سے بول رہے ہیں حافظ مجیب۔ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم موبائل پہ بی بی سی اردو سروس سنتے تھے، سیربین سنتے تھے، لیکن ابھی موبائل پہ اسمارٹ فون پہ بی بی سی اردو سروس لگتی نہیں ہے، سیربین لگتا نہیں ہے، اس کے پروگرام میں کچھ رکاوٹ آئی ہے، آخری بٹن وہ آن نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس پر دھیان دو اور اس کی انکوائری کرو، جانچ کرو کہ کیوں نہیں لگتا ہے موبائل پہ بی بی سی اردو۔
جناب آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ, اور آپ کے سوال کے جواب کے لیے میرے ساتھ اس وقت بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران موجود ہیں. تو جی طاہر, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے سامعین کس طرح موبائل پر بی بی سی اردو کے پروگرام سن سکتے ہیں؟
حافظ مجیب صاحب, بہت شکریہ آپ کے میسج کا. ہمارے ویب سائٹ کے اوپر گزشتہ دنوں کچھ مسئلہ تھا, جس کی وجہ سے چند دنوں کے پروگرام جو ہیں وہ اس کے اوپر نشر نہیں ہو سکے, لیکن آپ اب حسب معمول ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کر ہمارا سیبین پروگرام جو ہے وہ ریڈیو کے اوپر جا کے سن سکتے ہیں. اگر آپ کبھی اس کو نہ سن سکیں ٹائم پر, تو ہماری ایک ویب سائٹ ہے audioboom.com, اس کے اوپر ہمارا چینل ہے جس کی ایپلیکیشن اینڈرائڈ اور اسمارٹ فون ایپل کے اسمارٹ فون کے اوپر ملتی ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے اوپر ہمارے سارے پروگرامز آپ کو آج تقریباً پچھلے 2 سالوں کے سن سکتے ہیں. تو روزانہ کا پروگرام بھی اس کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک نرس کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں ایک ڈاکٹر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. صوبے میں اس طرح کے واقعات پر نوکری سے برخاست کرنے کی سزا دینا منفرد واقعہ سمجھا جا رہا ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
جنسی طور پر ہراساں کرنے کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا, جس پر خیبر ٹیچنگ ہسپتال کی انتظامیہ نے انکوائری کا حکم دیا تھا. آج ہسپتال کے ترجمان ڈاکٹر سعود نے صحافیوں کو بتایا کہ انکوائری کمیٹی نے ٹریننگ رجسٹرار کو اس واقعے میں ملوث قرار دیا ہے, جس پر انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے.
جی, میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو نرس تھی, وہ جو ان کے فرسٹ ایئر کی ایک اسٹوڈنٹ نرس تھی, اور واقعہ جو ہے میڈیکل آئی سی یو میں پیش آیا تھا. جو ڈاکٹر صاحب تھا وہ ٹریننگ میں رجسٹرار تھا, اسی یونٹ میں ایوننگ شفٹ میں ان کی ڈیوٹی تھی. تو جس دن یہ واقعہ ہوا, اس کے اگلے دن جب انکوائری کمیٹی بٹھائی گئی, تو انکوائری کمیٹی نے انڈیویجولی ان دونوں کو بلایا, ان کو سنا, سب کے جو سٹانس تھے وہ سامنے آ گئے, پھر ان کا کراس بھی کیا گیا.
ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ ڈاکٹر نے اپنے حد سے تجاوز کیا تھا, اور جس سطح پر جنسی طور پر ہراساں کیا گیا اسی سطح کی سزا سنا دی گئی ہے. انکوائری کمیٹی میں نرسنگ اور ڈاکٹروں کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ہسپتال انتظامیہ کے نمائندے بھی شامل تھے. ترجمان نے بتایا کہ متعلقہ ڈاکٹر نے غفلت کا مظاہرہ کیا, جو ان کے شعبے کے شایان شان نہیں تھا, اس لیے متعلقہ ڈاکٹر کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ خواتین کو کام کے دوران جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں, لیکن اب کچھ عرصے سے یہ واقعات رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں, جس پر بعض محکموں میں ہراساں کرنے والے افراد کے خلاف کاروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں ایک نرس کی ہلاکت کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے, جس پر انکوائری کی جا رہی ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
کراچی میں برمی اور بنگالی افراد پچھلے 45 سال سے مقیم ہیں, لیکن شہریت نہ ہونے کے باعث انہوں نے آج تک وہ ہر خطرناک کام کیا ہے جس کی انہیں تربیت نہیں ہے. کراچی سے بی بی سی نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ.
محمد دین پہلے ایک گارمنٹ فیکٹری میں عارضی ملازمت کرتے تھے. وہاں کام ختم ہوتے ہی وہ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ میں مزدوری کرنے آ گئے. یہاں انہیں 1000 روپے یومیہ دہاڑی ملتی ہے. اس حوالے سے محمد دین کہتے ہیں,
یہ جو صفائی کا کام جو ہے ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ صفائی کر لو, کیونکہ مزدوری تو ہر انسان کرتا ہے, تو اس چیز کا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ چلو بیلچہ چلانا ہے, بیلچہ چلا لی. اس میں جو ہے کہ آگ لگنے کا خطرہ ہے, جو جب تک یہ صفائی نہیں ہوتا تب تک اس میں بتی نہیں لگا سکتے. اگر اس میں جو ہے بتی لگائیں گے تو اس میں آگ لگنے کا خطرہ ہے. تو پیٹ کے لیے تو ہر کچھ کرنا پڑتا ہے, کیا کرے, مجبوری سے انسان کرتا ہے کوئی.
گزشتہ سال تیل نکالتے ہوئے جہاز میں آگ بھڑک اٹھی تھی. इस हादसे में 32 अफराद हलाक और 10 अफराद लापता हुए, जिनमें बर्मी और बंगाली भी शामिल थे। कराची में लाखों की तादाद में बर्मी और बंगाली रहते हैं। इनमें से अक्सरियत माहीगीरी की सनद से वाबस्ता हैं, लेकिन वहाँ भी दुश्वार काम इन्हीं के हिस्से में आता है। इस हवाले से माहीगीर अब्दुल वारिक कहते हैं,
बंगाली है, बर्मी है, हम लोग जो है ना जब समुद्र में जाता है तो समुद्र में जब पंखा में अगर कोई सामान वामान जाला माला आ जाता है तो हम लोग नीचे उतर के जो है ना उसमें जो है ना वो जाला काटता है चाकू से, जो है ना पानी में डुब्बी मार के जो है ना वो काटता हूँ, फिर काट के सफा करके फिर वापस अपना जो है ना धंधा में चालू हो जाता हूँ, जो है ना फिशिंग जो है ना करना शुरू हो जाता हूँ।
बांग्लादेश के कयाम और बर्मा में हमलों के बाद इन बंगाली और बर्मी मुसलमान आबादी ने कराची का रुख किया, लेकिन इनके पास मकामी शहरियत नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के रहनुमा ख्वाजा सलमान खैरुद्दीन कहते हैं,
चंद मखसूस मुलाजमत में ये जाते हैं जहाँ पर जान का खतरा हो, वहाँ पर दूसरे लोग नहीं जाते, लेकिन क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है ये मजबूर होकर फिशरी में, फिर शिप ब्रेकिंग में, इंडस्ट्रीज के बॉयलर होते हैं जिसको डाइंग करते हैं, उन सब चीज़ों में ये काम करते हैं।
कराची के बंगाली और बर्मी शहरियों को शहरियत देने के लिए हुक्मरान जमात पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने रजामंदी जाहिर की है, लेकिन जब तक इनको शहरियत नहीं मिल जाती ये खतरे का काम करना ही इनका नसीब है। साहर बलोच, बीबीसी न्यूज, कराची।
बांग्लादेश ने म्यांमार के साथ एक मुआहदा तय कर लिया है जिसके मुताबिक म्यांमार में फौजी कार्रवाई के दौरान हजारों की तादाद में नकल मकानी करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजा जाएगा। बीबीसी उर्दू ऑनलाइन की रिपोर्ट सलीम काजी की जुबानी।
म्यांमार के दारुल हुकूमत नेपिडो में तय पाने वाले इस मुआहदे की तफसीलात तो जारी नहीं की गई हैं, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि इस हवाले से पहला कदम है, जबकि म्यांमार ने कहा है कि वो रोहिंग्या को जल्द अज जल्द वापस लेने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब इमदादी इदारों ने रोहिंग्या मुसलमानों के तहफ्फुज़ की जमानत के बगैर उनकी ज़बरदस्ती वापसी के बारे में खदशात का इजहार किया है। ख्याल रहे कि रोहिंग्या मुसलमान बेवतन अकलियत हैं जिन्हें अरसा दराज से म्यांमार में इम्तियाजी सलूक का सामना है। अगस्त में म्यांमार की रियासत रखाइन में शुरू होने वाले पुरतशद्दद वाकयात के बाद 60,000 से ज़्यादा अफराद ने हमसाया मुल्क बंग्लादेश में पनाह ले ली थी। बुध को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा रेक टेलरसन ने कहा था कि म्यांमार की अकलियती आबादी यानी रोहिंग्या के खिलाफ फौजी कार्रवाई नस्ल कुशी पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता दिनों म्यांमार की फ़ौज ने अपनी एक महकमाना तफ्तीश के बाद कहा था कि रोहिंग्या अफराद के कत्ल, उनके देहातों को नजर आतिश करने, ख्वातीन और लड़कियों के रेप और लूट मार के इल्ज़ामात गलत हैं। बांग्लादेश से रोहिंग्या अफराद की वापसी का अमल कब शुरू होगा या म्यांमार की जानिब से वापसी की शरायत क्या हैं ये अभी तक वाज़े नहीं है। ताहम दोनों ममालिक इस मसले की वजह से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दबाव में हैं। बांग्लादेश जो हालिया नकल मकानी से पहले ही 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों की मेज़बानी कर रहा है, उसे अपने अवाम को ये दिखाना है कि रोहिंग्या को मुस्तकिल रिहाइश फराहम नहीं की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब बर्मा के हुक्काम और ख़ास तौर पर रहनुमा आंग सान सू ची को इस बहरान के हल के लिए बैन अलाक़वामी दबाव का सामना है।
ये थे सलीम काजी। गुज़िश्ता रोज़ बहिरे अस्वद में रूस के साहिली शहर सूची में रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन और ईरान के सदर हसन रूहानी के दरमियान शाम में जंग की कामयाबी के बारे में एक कॉन्फ्रेंस हुई। मुबस्सरीन इस कॉन्फ्रेंस को खित्ते में ताकत के तवाज़ुन के बदलते अंदाज के तौर पर देख रहे हैं। मैंने अब से कुछ देर पहले ईस्ट एंड वेस्ट इंस्टीट्यूट के लंदन में सीनियर फेलो डॉक्टर नजम अब्बासी से बात की और उनसे पूछा कि ये कॉन्फ्रेंस खित्ते के लिए क्या पैगाम दे रही है।
देखिए, खित्ते के लिए पहला पैगाम ये है कि जंग जो जारी थी उसको तूल देने में जो है वो सबका नुकसान है, लेकिन कोई एक ताकत इतनी सख्त नहीं रखती ना इतने वसाइल कि अपने पसंद का हल ताकत के जोर पे निकाल सके। तीसरा पैगाम ये है कि सुलह जो है वो किसी एक मुल्क या एक कौम या एक ताकत के डिक्टेट्स पे नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए कसीरुल जहती जो है वो एफर्ट्स करने पड़ेंगे
जी।
तो ये जो है तीन बड़े पैगाम सबसे पहले हमें मिलते हैं।
अच्छा, तुर्की, रूस, ईरान अब शाम का सियासी मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं। अमेरिका का बनाया हुआ जो सीरिया ग्रुप था उसकी अब ऐसे में क्या अहमियत रह गई है?
देखिए, इस वक्त हो ये रहा है कि अमरीका की जो इंतज़ामिया है وہ داخلی مسائل کے چنگل میں بری طریقے سے گرفتار ہے, اور وہ جو ہے نہ صرف اپنے قریبی علاقوں میں بلکہ مشرق وسطی میں بھی کوئی لیڈرشپ جو ہے قائدانہ کردار کرنے میں بہت کامیاب نہیں رہی. اس سے ایک جو خلا پیدا ہوا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں روس کے صدر ولادیمیر پوتن, ایران کے صدر حسن روحانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان.
جی اچھا, خطے میں امریکہ اپنے اتحادیوں سعودی عرب اور اسرائیل کے ذریعے جو کردار ادا کرتا رہا ہے, اس میں آپ کسی طرح کی کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے اس وقت جو ہے سعودی عرب کے کردار میں کسی طرح کی کمی تو آئی نہیں ہے. کل جو ہے وہ ریاض میں جو شامی حزب اختلاف ہے اور حکومت سے جو ناراض گروہ ہیں ان سب کا ایک اجلاس ہوا ہے تاکہ شام کا جو ہے جنگ کے بعد جو ایک مصالحتی عمل ہے اس میں وہ کون سا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کتنا.
یہ تھے ڈاکٹر نجم عباس. ارجنٹینا کے بحریہ نے 7 روز قبل لاپتہ ہونے والی آبدوز کے آخری نامعلوم مقام کے نزدیک ایک زوردار دھماکے کی تصدیق کر دی ہے. ارجنٹینا کے بحریہ کے ترجمان کے مطابق ایک دھماکے کی آواز سنی گئی ہے جس کی شدت بہت زیادہ تھی. بحری اوقیانوس میں آبدوز کی تلاش کے لیے مہم جاری ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
ارجنٹینا کی بحریہ سمیت کئی بین الاقوامی بحری بیڑے ایک ہفتے قبل لاپتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش میں جنوبی بحر اوقیانوس میں سرگرم ہیں. سنخوان نامی آبدوز پیٹاگونیا کے ساحل کے نزدیک سے غائب ہوئی تھی. گمشدگی کے وقت آبدوز پہ 44 افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا. ارجنٹینا کی بحریہ جانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں گمشدگی سے قبل آبدوز میں کوئی دھماکہ تو نہیں ہوا تھا. ارجنٹینا کی بحریہ کے ایک اہلکار کے مطابق آبدوز سے رابطہ منقطع ہونے کے تقریباً 3.5 گھنٹے بعد قریبی علاقوں میں سطح سمندر کے نیچے آوازیں سنی گئی ہیں. ارجنٹینا کی بحریہ کے ترجمان کیپٹن اینڈرک بیلبی کا کہنا ہے کہ یہ ایک سنگین صورتحال ہے اور خدشات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جتنا عملے کے افراد کے اہل خانہ پریشان ہیں باقی افراد بھی اتنا ہی پریشان ہیں. کیپٹن اینڈرک بیلبی نے آبدوز پہ دھماکے کی تصدیق کرنے سے انکار کرتے ہوئے بتایا کہ پانی کے اندر صوتی لہریں بھیجنے کے نظام میں خرابی بھی ممکنات میں سے ہے.
امریکہ میں ایک تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے اور آج موصول ہونے والے سرکاری نتائج کے مطابق 15 تاریخ کو بدھ کی صبح آبدوز کی آخری معلوم پوزیشن اور سنی جانے والی آوازوں کا علاقہ ایک ہی ہے, اور اس سے خاص طور پر پانی کے اندر صوتی لہریں بھیجنے کے نظام میں خرابی کا خدشہ سر ابھارتا ہے, کیونکہ اس ہی وقت آبدوز کی آخری معلوم پوزیشن سے صبح 7:30 بجے سینئر کمانڈ کی جانب سے سیٹلائٹ فون کال کی گئی تھی.
آبدوز کی تلاش کے لیے جاری بین الاقوامی مہم میں روس بھی شامل ہو گیا ہے. مہم کا حصہ برازیل کے آبدوز کے اہلکار لیونارڈو براگا مارٹنز نے آبدوز کی تلاش کے لیے جاری کوششوں سے آگاہ کیا.
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو آبدوز رابطہ دوبارہ بحال ہو جائے یا پھر سطح سمندر پہ ہم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم آبدوز کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے سونار بھی استعمال کر رہے ہیں. اس آبدوز میں ایسی صوتی لہریں بھیجنے کی صلاحیت ہے جن کے ذریعے وہ تلاش میں شامل کشتیوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا سکتی ہے.
اطلاعات کے مطابق آبدوز سے آخری رابطہ ساحلی شہر مارڈل پلاٹا کے شمال میں تقریباً 48 کلومیٹر دور سے کیا گیا تھا. مارڈل پلاٹا سے تعلق رکھنے والے ریکارڈو خوارس جو کہ ایک دعائیہ گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اب بھی ان کی واپسی کے لیے پر امید ہیں.
ہم ساتھ مل کے دعا کر رہے ہیں, دعا میں بہت طاقت ہے اور آبدوز میں موجود اپنے پیاروں کے لیے کم از کم ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں.
ارجنٹینا کی بحریہ کے اہلکار کے مطابق اپنے آخری رابطے میں آبدوز سے برقی خرابی کی شکایت کی گئی تھی. آبدوز کی گمشدگی کو 7 روز گزرنے کے باعث آکسیجن کی سپلائی میں کمی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ پیش کر رہی تھیں نادیہ سلیمان. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے عارف شمیم, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پام ٹیلر اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
इंडिया ने कहा है कि जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद की रिहाई के हुक्म से जाहिर होता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में संजीदा नहीं है। नकल मकानी करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से मुल्क वापस भेजने के लिए बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। सऊदी अरब की जानिब से यमन की बंदरगाहों को तरसील के लिए खोलने के ऐलान के बाद अक्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि वो इस इंतज़ार में हैं कि यमन को इमदादी सामान की तरसील की तस्दीक हो। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद में धरना देने वाले अफराद के बारे में खुफिया इदारों की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो इस मामले में संजीदगी दिखाएं। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में पुलिस का कहना है कि कल 3 मुसलमान उलमा को नामालूम अफराद ने ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।